بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے, اس کا شروع کا حصہ ہے جس میں وضو کا حکم ہے, وہ پڑھا ہے. ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو, جب تم نماز کو اٹھنے لگو, یہ نماز پڑھنے کا جب تم نے ارادہ کیا, تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت, اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو یعنی مسح کرو, اور اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیت دھو. یہ وہ آپ سب کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں, وضو کا طریقہ بتایا ہے, یہ چیزیں فرض ہیں وضو میں. عرض یہ کرنا ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ تم بہت زیادہ اعمال کرو, لیکن یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اعمال کو اچھی طرح سے بجا لو. ہم یہ دیکھیں گے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے بجا لو, اور آپ غور کریں گے, یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہماری کمی ہے. اصل چیز تو عمل ہے, جو چیز نام اعمال میں ہوگی وہ اعمال ہوں گے, اور اعمال ہمارے خراب, اور اعمال میں جو حصہ عبادات کا ہے وہ ظاہر ہے بہت اہم ہے. عبادات میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے, اور اس کے انعامات بھی اس قدر ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. لیکن اگر ہماری یہ چھوٹی تھوڑی بہت جو عبادات ہیں یہ بھی خراب ہوں, تو پھر تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا آخر میں. کیونکہ جو چیز ہے سب سے پہلے مثلاً ہے کہ قیامت کے روز نماز کا سوال ہوگا, سب سے پہلے نماز کیسی تھی, اور نماز کے لیے شرط ہے وضو, اور وضو کے ہمارے ذہنوں سے آج کل نکل گیا کہ وضو کیسے ہونا چاہیے. کر لیتے ہیں وضو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وضو کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی. نتیجہ کہ نماز بھی بے روح ہوتی ہے. ہمارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے پکا یاد ہے, فرما رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے, وہ وضو کر رہے تھے, وضو کر کے جب وہ آئے تو وہ حضرات علماء میں سے تھے, تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ نے وضو کر لیا, اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا ہی نہیں, آپ تو باتیں کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے, ادھر دیکھ رہے تھے ادھر دیکھ رہے تھے, یہ باتیں کر رہے تھے. تو آپ وضو تو ہو گیا, آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ کی نماز بے روح ہوگی. اب بتائیے, ہم اتنی محنت کریں, مسجد بھی جائیں, وضو بھی کریں, گھر سے بھی نکلیں, اور پھر نماز ہماری بے روح, وہ چیز ہے ہی نہیں نماز میں جو ہونی چاہیے. وجہ شروعات تو وضو سے ہوئی, وضو سے ہوئی. تو آج میں عرض کروں گا وضو کے بارے میں, لیکن وضو کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ بنیادی چیز ہے, جس کا وضو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ نماز بھی ٹھیک ہوگی, اس کی نماز ٹھیک ہوگی, اس کے بہت سارے اعمال از خود ٹھیک ہو جائیں گے. حق تعالیٰ اس آیت کے بعد آخر میں, یہ آیت طویل ہے, عذر والے بھی ہیں تیمم کے بھی احکام اسی یہ آیت میں ہیں, لیکن آخر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی یہ جو وضو ہے اس کو تنگی نہیں سمجھنا, یہ تنگی والی چیز نہیں ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. اس آخر میں یہ ہے. تو وضو کا سمجھ لیجیے کہ اسی سے اتنی بڑی اس کی فضیلت اور اتنا بڑا اس کا درجہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تم پاک ہو جاؤ گے وضو سے, نمبر ایک, اور اللہ تعالیٰ کا اتمام نعمت ہو جائے گا, تم اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پہ پوری کر دیں گے تاکہ تم شکر کرو. تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوئی وضو, جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ وضو کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں, بس تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے. چلا کہ وضو کی وجہ سے منور ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ چہرے کو دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے. اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے تمام وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے, یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اتنی حضور صلی اللہ اس میں اس کی بات سوچیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرمائی تھی لیکن کتنی تفصیل سے بتائی, کتنی تفصیل سے بتائی, اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حوض یعنی حوض کوثر مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے. بہت بڑا حوض ہوگا, بہت, اس کا پانی برف سے زیادہ سفید, شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا, اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنی بڑی عجیب چیز ہوگی, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, کیسے عطا ہوگا, ایمان کی بدولت, ایمان. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے کہ یہاں کا پانی نہیں پیے, یہ ہمارے خاص امتیوں کے لیے, دوسروں کو نہیں آنے دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ حشر کا میدان, ساری دنیا جمع ہوگی, اربوں کھربوں آدمی ہوں گے, ساری دنیا کے آدمی جب جمع ہوں تو یہ پوچھنے کا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی, تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار. اس وضو کو ہم نے ایسا معمولی بنایا ہے کہ اس کی ساری برکت اور نور کو ہم برباد کر دیتے ہیں, اس کی اہمیت ہی نہیں. بھائی ان چیزوں کو تو حدیث شریف تو سنا دی گئی, لیکن اس کی نیت تو کرو, اس اجر و ثواب کی اور اس فضیلت کی نیت اور چاہت اور طلب کرو گے تب تو ملے گا, بغیر چاہت اور طلب کے تو کچھ نہیں ملتا. ہمیں تو چاہیے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں مل جائے یہ چیز, ہمیں حاصل ہو جائے یہ چیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور مکمل وضو کرے پھر وضو کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکے گا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تو سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی، اور اس دوران آپ بھول گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح وضو نہیں کرتے، یہی لوگ تو ہمیں قرآن بھلا دیتے۔ یعنی مقتدی کا وضو کو اچھی طرح سے نہیں کرنا امام کی نماز میں فتور لا دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھتا ہے، یہ دو رکعتیں تحیت الوضو کہلاتی ہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ کہاں پڑھتے ہیں، ہمیں تو وضو کا ہوش ہی نہیں کہ ہم کہاں وضو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بالکل ہی ظلمت میں وضو کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے حضرت عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے بالکل یاد آ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے وضو کر لیا، آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا وضو بالکل سنت کے مطابق نہیں تھا، وضو کرنا تو آپ کی نماز تو بے روح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع اور رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ نماز سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ نماز اس سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑا رہتا ہے اور اس کے لیے ان کلمات سے استغفار کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر کہ وہ رات کو باوضو سویا۔ دیکھیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سب کچھ سکھا دیا، لیکن افسوس ہم اس پہ عمل نہیں کرتے کہ دیکھو سونے سے پہلے وضو کیا کرو، سنت ہے۔ بتائیے سنت کو جب چھوڑتے ہیں تو کتنی بڑی چیز سے محرومی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسواک فرما دیا ہے اور ہمیں 70 گنا فضیلت حاصل کرنی ہے تو ہم مسواک ہی استعمال کریں گے، ٹوتھ برش کی بجائے مسواک ہی ہم استعمال کریں گے۔ ٹوتھ برش کا وقت ہے تو اس وقت وہ بھی کر لو استعمال، اس کو منع نہیں کرتے، لیکن مسواک کا جب لفظ آیا ہے تو مسواک ہی استعمال کرو۔ تو اصل میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے بھجتی زیور، بھجتی زیور میں وضو کا بیان آتا ہے، بھجتی زیور پڑھتے ہیں ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، تو وضو کا جب بیان پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ خیال ہوا کہ دیکھیے وضو جیسی چیز میں جو بھجتی زیور میں چیزیں لکھی ہیں وہ بھی ہم پوری نہیں عمل کر رہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھجتی زیور تو بہت ہی بنیادی کتاب ہے دین، وہ میں آپ کو سناتا ہوں بھجتی زیور کی چیزیں، لیکن پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتاب ہے تبلیغ دین، تبلیغ دین میں نماز کا بھی بیان ہے، نماز تو پہلا عمل ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں لکھا ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو، لہذا دیکھ لو کہ نماز تم کیسی پڑھ رہے ہو، اور چونکہ اللہ پاک نے نماز کو درست کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو۔ تو سب سے پہلے تو نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحب چیزیں ہیں ان کو بجا لاؤ۔ اول تو بسم اللہ کر کے وضو شروع کرنا چاہیے، ہوش ہی نہیں ہوتا بس پانی کھول دیا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، دینداروں کو دیکھا ہے، نل کھول دیا، عورتیں بھی یہی، اتنا سمجھاؤ سمجھتی نہیں، بس نل کھول دیا، اس سے تو اچھا ہے کہ لوٹے میں پانی لے لو اور اس لوٹے سے وضو کرو، ورنہ نل پہ ہاتھ رکھو، ایک ہاتھ نل پہ رکھو، ذرا سا نکالو پانی جتنے کی ضرورت ہے، زمین پہ کیوں گرے پانی، بہے کیوں پانی، کہاں سے وضو ہوا؟ یا تو وضو کی ابتدا ہی غلط ہو گئی، جب اسراف ہو گیا وضو میں تو اس وضو میں کیا برکت ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جیسا بھی وہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث شریف کا, کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو اور اگر تم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا تو یہ اسراف ہے, اسراف گناہ ہے, اسراف حد سے نکلنے کو کہتے ہیں, بری بات ہے. مصرفین کی, اسراف کرنے والوں کی کلام پاک میں بہت 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 سخت وعید ہے. اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے, اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی, بہت بڑی بڑی وعید ہے. تو اس سے مصرف بن جاتا ہے. یہاں اتنا پانی باہر, کبھی اہتمام کیا ہے کہ کچھ پانی کم بہے؟ بھائی وضو کے لیے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک لوٹے سے زیادہ پانی کوئی سوال ہی نہیں ہے. اتنا بہانا کیا مطلب؟ تو کتنی بڑی غلطی ہماری ہے. اور ہم سب جو ہیں دین کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں, یعنی ہم جو ہیں وہ دین میں چل رہے ہیں تاکہ ہم دین میں ترقی کریں. تو دین میں ترقی کیا کرو گے؟ تمہارا وضو ہی صحیح نہیں, وضو میں پانی کا اسراف ہے. ابھی نماز کی تو بات ہی چھوڑ دو, نماز کی بات تو بعد میں آئے گی. تم نے جب اسراف سے نماز کو شروع کیا تو وضو میں اسراف کیا. سب سے پہلی چیز تو اس کو دیکھنا ہے, وہ تمام سنتوں اور تمام مستحبات سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہے. اور وضو سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون پڑھو, اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اسلک الیمن والبرکہ و اعوذ بک من الشوم والہلاکہ, یہ دعا ہے, یہ دعا پڑھو. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا, اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور ہلاکت سے. اور بھائی سے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ کہو, کہاں کہتے. اور پھر یہ دعا بھی آئی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے بعد کبھی یا وضو کے درمیان پڑھنا چاہیے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے, باتیں بھی کر رہے ہیں, مختلف چیزیں کر رہے ہیں, وضو ہو رہا ہے. ناک میں پانی ڈالتے وقت یک پڑھو, اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ, یا اللہ ہمیں جنت کی خوشبو سنگائیے. ولا ترحنی رائحۃ النار, اور دوزخ کی بدبو سے بچائیے. اور منہ دھوتے وقت اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یا اللہ ہمارے منہ کے روشن کر دی, سفید کر دی. جس وقت بعض چہرے سفید ہو رہے ہوں گے, بعض چہرے کالے ہو رہے ہوں گے قیامت کے روز. اور جب ہاتھ دھو اپنا تو بسم اللہ کہو, اور یوں کہو دھوتے وقت کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حساب یسیرا, کہ یا اللہ میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے. اور اس طرح سے بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت کہو اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی, یا اللہ میں سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں, او من ورائے ظہری, اور میرے پیٹھ کی طرف سے پیچھے سے ملے. پیر دھوتے وقت اس طرح سے دعا ہے کہ اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم, یا اللہ اللہم انی اعوذ بک ان تذل قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام, جس روز کھلے صراط کے اوپر قدم پھسل رہے ہوں گے اس روز ہمارا پیر نہ پھسلنے پائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ دعائیں جو تبلیغ دین میں ہیں یہ پڑھ لو تو اس میں موت کی یاد شامل ہے. موت کی یاد اس پانچوں وقت کے وضو میں اتنی بار ہو جائے گی جس پہ شہادت کا درجہ ملتا ہے, یہ اس کا ایک اور فائدہ ہے. اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور بحث زیور میں دیکھ لیجئے, اس میں آسان کر کے دعائیں دی ہوئی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے, ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے, یعنی وضو سے, کہ حق تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے. چنانچہ جب چاہے دیکھ لو, جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں تم ایک ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچ گیا, لیکن شرط وہی ہے کہ وضو کے طریقے سے کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کرو, جیسے بتایا گیا جو سنت کا طریقہ ہے. بہشتی زیور میں سارا نچوڑ دیا ہوا ہے، تمام کتابوں کا نچوڑ دیا. وہ میں پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو ہمیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر. وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کر اوپر اس کے اوپر نہ پڑے، وضو کے چھینٹے نہ پڑے. کہاں اہتمام؟ گھروں میں ہی اہتمام ہے. اب میں تو وہاں کہتا ہوں کہ بھائی تم کروڑوں کا گھر بناتے ہو پاکستان وغیرہ میں، کہ اتنا نہیں اہتمام کر سکتے کہ قبلہ روح ایک ایسی جگہ بنی ہو جس کے اوپر تم اطمینان سے بیٹھ کے وضو کر سکو سنت کے مطابق. بعض لوگوں نے کیا، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بنا دی کہ قبلہ روح بیٹھ کے وضو کر سکے. وضو بیٹھ کے کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں، اور قبلہ روح ہونا چاہیے اور اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ چھینٹے نہ پڑے. لکھا ہے ویسے زیور میں، تو کیوں عمل کیوں نہیں، عمل کی کوشش کیوں نہیں؟ جتنا ہو سکے کرے آدمی، اور اہتمام کرے گا تو ہو ہی جاتا ہے. اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے تین دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، یعنی یہ جو ہڈی ہے یہاں پر کلائی کی، یہاں تک ہاتھ دھوئے تین دفعہ، پھر تین دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے. اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے دانت صاف کرے تاکہ سب میل کچیل جاتا رہے. مقصود تو میل کچیل دور کرنا ہے، صرف رسمی تھوڑی کہ وہ یوں ہی مسواک. مسواک ایسی ہونی چاہیے کہ اسے دانت کی صفائی ہو جائے. روزہ دار نہ ہو تو غرغرا بھی کرے، اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچاوے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرا نہ کرے کہ شاید کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے. پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے. لیکن جس کا روزہ ہو وہ بس ناک میں بھی پانی ڈالے تو اتنی دور تک گرم، جہاں نرم نرم گوشت ہے اس کے اوپر نہ لے جائے پانی، نہیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، پھر ورنہ روزے کے ٹوٹنے کا خطرہ. اور دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے کہ یہ جگہ ابروؤں کے نیچے والی سوکھی نہ رہ جائے. بھائی جلدی جلدی وضو میں کرو گے تو سوکھی رہ جائے گی. پھر بایاں ہاتھ کونی، پھر دایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے. پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے. سارے سر کا مسح ہے، اس کا طریقہ مجھے حضرت نے بتایا اور حضرت نے سیکھا اپنے شیخ سے کہ یوں کر کے پھر اسی ہاتھ کا یوں واپس لاؤ. اب یہ پورے سر کا مسح ہو گیا. پہلے یہ انگلیوں کو، چاروں انگلیوں کو لے گئے اوپر تک، پھر یہ جو یہ حصہ ہے ہتھیلی کا اس پر رکھ کے واپس. ایک کر کے سیکھ جائیں، کسی سے کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیں جس کو پتا ہو. دیکھیے ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے اور اندر کی طرف کا کلمے کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے. پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے، یعنی آگے کے حصے کا گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے. کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی. اور تین بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے تین دفعہ اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، اور پیر کی داہنی چھنگلی سے شروع کرے اور بائیں چھنگلی پہ ختم کرے. دائیں پیر کی دائیں چھنگلی سے شروع کرے خلال کرنا انگلیوں سے. یہ وضو کا طریقہ ہے. بعض چیزیں میں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں. وضو میں فرض صرف چار چیزیں: ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک دفعہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. بس فرض اتنا ہی ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی یا ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اور وضو میں پانی ہاتھ میں لگا ہے تو وہاں پہ رگڑ دیا، اس سے وضو نہیں ہوتا. وضو میں پانی بہانا ہے، سمجھ لیجیے. اگر کوئی چیز سوکھی لگ گئی تو آپ نے ہاتھ آپ کے گیلے اس سے آپ نے کہتے تو مسا ہوا، پانی بہانے، پانی بہانا ضروری. اچھا اگر یہ جو چیزیں ہیں وضو کی یہ دھل جائیں، چاہے انسان بارش میں کھڑا ہو گیا اور دھل گئی تو بھی وضو ہو جائے، لیکن نیت کرنے سے وضو کا ثواب ملے گا. اور اس میں بھی بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں. گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کے سوا جو مزید باتیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے مطابق وضو نہ کرے، کوئی اور کر لے، وضو میں ترتیب بدل دے، پہلے پیر دھو لے مثلا، یا کوئی اور الٹ پلٹ کرے، تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوا، اور گناہ کا خوف، کیونکہ تم نے سنت کو بلا حضور کیوں چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تم نے کفر کیا۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ اتباع سنت ہی دین ہے، دین تو اصل میں اتباع سنت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے، ابھی آپ وہ میں نے حضرت اپنے ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب سے بھی ان کے بیان آئے سنا ہے، فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آخرت کا سفر کرنا ہے، وہاں جانا ہے اور جنت چاہیے، تو اس کے لیے ایک تو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور ایک ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ پاسپورٹ تو ایمان ہے، پاسپورٹ تو ایمان ہے، ایمان ہے تو گویا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، اور ویزا کیا ہے؟ ویزا کیا ہے؟ اتباع سنت یہ ویزا ہے، پتہ ہی دیکھ کتنی اہمیت بات ہے، ویزا کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی چیز ہے اتباع سنت، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ وضو میں ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ہاتھ پھیر لے، ایک مطلب پانی سے دھویا ہاتھ پھیر لیا تاکہ کوئی جگہ پھر مزید۔ اچھا، اور وضو کرنے میں دیکھیں، سب بحث زیور سے پڑھ رہا ہوں، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے۔ دیکھیں لکھا ہے کہ نہیں کہ کیوں کرتے ہو، اسی وہ ساری چیز ہوتی، لطیفہ بھی دماغ میں آیا تو اسی وہ سنا رہے، کوئی خبر آ گئی تو اسی وہ سنائی جا رہی، تو شیطان تو بہکائے گا، شیطان تو پوری کوشش ہی کرے گا، کوئی گھر کا جھگڑا ہے تو وہ اسی وقت نپٹے گا یا شروع ہو جائے گا اسی وقت۔ یہ تو دیکھیں، حالانکہ بحث زیور میں صاف لکھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے، لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو تب بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ بھی نہ دھوئے، بعض کو شک بہم ہوتا ہے، یہ بھی منع ہے، اور جب وضو کر چکے تو آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھے، نہ ہو تو چلو اوپر ہی دیکھ کے پڑھ لے، تو ہم لوگ اندر رہتے ہیں، اور یہ دعا پڑھے اللہم اجلنی من التوابین واجلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے کر۔ اور جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ دو رکعت نفل پڑھے، اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں مختصراً عرض کر دیا کہ دیکھیے ہم لوگ جو بنیادی غلطی کر رہے ہیں اپنے تمام اعمال میں کہ سنتوں کا اہتمام نہیں، وضو کبھی وہی حشر ہوا ہے، اب وہ نہ کر کر کے ایک بالکل ایسی چیز وضو ہو گئی کہ اس میں کوئی اہتمام ہی سنت کا نہیں رہتا، حالانکہ قبلہ روح ہونا، بیٹھ کر وضو کرنا، بیٹھ کے نہیں کر سکے، پانی کم بہانا، سنت کے مطابق جتنا ہو سکے تبھی تو وضو ہوگا، تبھی تو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین نامی ہے اتباع سنت کا، بغیر اتباع سنت کے دین کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور صرف یہ وضو تک تو محدود نہیں ہے، وضو کا تو میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ وضو سے یہ پتا چلا کہ دیکھیں وضو جیسی چیز میں کتنا سنتوں کا اہتمام ہے، تو اور چیزیں تو اور زیادہ اہمیت، نماز میں بھی سنتوں کا اہتمام ضروری ہوا، اس وجہ سے ہمارے رہن سہن میں اور شادی بیاہ میں وہاں سنتوں کو کیسے بھول جاتے ہیں، وہ بھی تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔